نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. سيد الأولين والآخرين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد الرسول رب العالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصان را پیر کامل، کاملان را رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم بے کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، جملہ سامعین و حاضرین، بزرگ و دوستو، عزیزان جی قدر، برادران طریقت، علماء ذوی الاحتشام، مشائخ اعظام، خاص طور پر صاحب صدر مخدوم و محترم فخر المشائخ ابو المکرم جناب ڈاکٹر محمد اشرف الاشرفی الجیلانی دامت برکاتہ ملالیہ، اس عظیم علمی اور روحانی خانوادے کے تمام حسب مراتب شہزادگان، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند منٹ پہلے تک میری حیثیت کچھ اور تھی، اور ظاہر ہے یہ جو اعزاز اکرام جسے میں بلا شبہ اپنے لیے سعادت اور خوشبختی سمجھتا ہوں، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اور ان کی نسبت کا صدقہ سمجھتا ہوں۔ ورنہ من آنم کہ من دانم، اس عظیم لمحے سے پہلے کیفیات بھی کچھ مختلف تھیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا انداز بھی مختلف تھا۔ ظاہر ہے ہم نسبت والے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے ادب والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ادب کی برکت سے ہی عزتیں اور اعزازات اور اکرامات عطا فرماتا ہے۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی چوکھٹ کی نوکری اور خدمت کا صدقہ اور توسل اسے سمجھتا ہوں، اور حضرت ڈاکٹر صاحب کا اور دیگر تمام اکابرین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور یہ ذمہ داری تو پہلے ہی ناتواں کندھوں پہ ہے ہی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو کسی نہ کسی بہتر انداز میں نبھانے کی توفیق بھی اس کے کرم سے عطا ہوئی ہوئی ہے۔ جب اس قسم کی نسبتیں اور اعزازات مل جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ احساس ذمہ داری بڑھ جاتا ہے۔ اور جس مشن پر، جس کام پر صبح سے شام، شرق سے غرب، ملک اور بیرون ملک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے فروغ کے لیے، اور خاص طور پر اولیاء اعظام کی عظمت و شان اور ان سے جو محبت کرنے والے ہیں، ان سے جو عقیدت رکھنے والے ہیں، ان سے جو پیار کرنے والے ہیں، ان کے اس ایمان، عقیدت، محبت اور احترام کو ایک نئی جلا اور نئی محبت اور نیا جنون عطا کرنے کے لیے جو کوشش و کاوش جاری ہے، اس میں اور برکت بھی ہو جاتی ہے، اس میں اور اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اور ان پاک لوگوں کی ان نسبتوں کی برکت سے اس میں آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ میرے لیے یہ اعزاز ایک اور ذمہ داری کے بڑھ جانے اور اپنے کام کو اور بہتر انداز سے کرنے اور اس مشن کو مزید آگے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایات اور تمام مشائخ کریم، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ سارے کے سارے سلسلے حضرت خواجہ خواجگان معین بے قساں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور انہوں نے اپنی عقیدت و محبتوں کا خراج حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو سلسلہ عالیہ، چشتیہ، نظامیہ، صابریہ، ان تمام کی نسبتیں اور برکتیں عطا ہونے پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے ہمیشہ اس دعا کا متمنی اور ملتجی ہوں کہ وہ اپنی تمام دعوات صالحہ میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خدمت اور اس سلسلے اور اس کے فیوضات و برکات کو خود سمیٹنے کی اور آگے پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جس عظیم ہستی کے عرص مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اپنے حسب و نصب میں، اپنی وجاہت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبولیت میں، اپنے شیخ کریم کی توجہات میں، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی سرپرستی اور خصوصی فیضان میں، اور تقریباً 700 سال، تقریباً 700 سال گزرنے کے بعد بھی زمانے اور وقت کے حالات تیزی، مختلف طرح کے امتحانات، مختلف طرح کی آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود، بلا شبہ جنہیں دیکھ کر، جن کی مجلس میں بیٹھ کر، جن کا کام اور ان کی باتیں سن کر اسلاف کی اور اکابرین کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، میں یہ بات یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ جس کے فیضان کا، جس کی تربیت کا اور شریعت و طریقت میں تسلب کا تقریباً 700 سال بعد آج یہ حال ہے، تو 700 سال پہلے، 700 سال پہلے وجاہت کا عالم کیا ہوگا، جلالت کا عالم کیا ہوگا، ولایت کا عالم کیا ہوگا، اور فیوضات و برکات کی کیفیات کیا ہوگا۔ میری مراد تارک السلطنت، میں ان کے حوالے زندگی برکت کے لیے پڑھ رہا تھا، بڑی ایک منفرد سی چیز جو سامنے آئی کہ آپ نے بڑی چھوٹی عمر میں 7 قراءات کے ساتھ قرآن مجید حفظ کیا۔ ایک بڑی، بظاہر ایک جملہ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے، لیکن علماء تشریف فرما ہیں اور اسپیشلی قرائے اعظام تشریف فرما ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں، ہم جو بر صغیر میں، اسپیشلی انڈیا اور پاکستان میں، ہم قرآن مجید کو قراءت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے مطابق ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے جو تلاوت کے قوانین ہیں، ہم حضرت امام عاصم کوفی تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی قراءت، اور ان کی قراءت کے بعد پھر ان کا جو آگے روایت ہے حضرت امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم روایت حفص کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ علمی بات ہے اور ظاہر ہے اصحاب علم موجود ہیں، اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے بات کو میں بڑھا دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو آپ کے پاس گھروں میں موجود ہے، جس پہ آپ تلاوت فرماتے ہیں، جس پر زبر زیر پیش، شد مد اور باقی جو حرکات و سکنات ہیں، وہ روایت امام حفص کے مطابق ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اگر آپ کے سامنے جو قرآن مجید ہے، اگر اس پر موجود زبر زیر پیش اور شد مد کو ہٹا دیں جو روایت حفص کے مطابق ہیں، حرکات و سکنات، شدات و مدات سے اگر آپ اسے خالی کر لیں، تو باقی جو قرآن مجید کے الفاظ، کلمات، آیات رہ جاتی ہیں، وہ رسم عثمانی کے مطابق ہیں۔
رسم عثمانی کا مطلب اس خاص لکھائی کے طریقے پر ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام صحابہ اعظام کے اجماع کے ساتھ ترتیب دیا تھا۔ اس رسم عثمانی کا اعجاز یہ ہے کہ آپ سبع قراءات میں سے جو ساتوں قراءات ہیں متواترہ، ان میں سے اگر آپ کسی بھی قراءت کے مطابق پڑھنا چاہیں، ہم تو ایک روایت کے مطابق پڑھتے ہیں، روایت امام حفص کے مطابق پڑھتے ہیں، حرکات و سکنات زبر زیر پیش اس کے مطابق پڑھتے ہیں، اگر روایت حفص پر لگی ہوئی حرکات و سکنات کو ہٹا دیں، خالی رسم عثمانی کو سامنے رکھیں، تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ ساتوں قراءات کے مطابق اسی رسم پر قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ اور یہ دنیا کی کسی اور کتاب، اور ظاہر ہے یہ لاریب کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، تو اصحاب فن اس بات کو سمجھتے ہیں، اصحاب فن اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ سبع قراءات کا کیا مطلب ہے، اور پھر ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص کا، ایک ہی ذہن کا، ایک ہی بندے کا قرآن مجید کو ساتوں قراءات کے مطابق الگ الگ یاد کرنا، اس ترتیب کو یاد رکھنا، ایک روایت کے مطابق، میں نے اکابرین مشائخ میں سے پڑھا ہے کہ بہت سارے اکابر اساتذہ اور قراء ایسے گزرے ہیں کہ جو ہر سال حافظ کے قرآن مجید کے قاری بھی تھے، سبع قراءات کے قاری تھے، تو وہ ہر سال ایک نئی قراءت میں قرآن مجید تراویح میں پڑھتے تھے، اور سات سال میں ساتوں قراءات میں تراویح میں قرآن مجید سنا کے مکمل۔ یہ ایک علم کا، اور قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی برکتوں اور علوم و معارف کے اعتبار سے یہ ایک الگ پہلو ہے، اور کمال یہ ہے کہ سیگے بدلتے ہیں قراءات میں، سیگے تبدیل ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق معانی میں جو لطافت پیدا ہوتی ہے، اور معانی میں جو ایک اعجاز پیدا ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے ایک ایسا ذوق ہے، یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پڑھنے سے اور سننے سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ میں 2005 میں، مجھے اب کیونکہ نسبت کی بات آ گئی نا جناب، فیضان کی بات آ گئی، آج تو میری دانست کے مطابق مدارس، وہ بھی چند ایک مخصوص مدارس جو ہیں، اور ان میں بھی اہل سنت کے شاید اکا دکا ہی ہیں، یہاں کا مجھے اب معلوم نہیں ہے، جس زمانے میں میں تھا اس وقت کا مجھے کچھ پتا ہے، اکا دکا شاید اساتذہ اکابرین موجود ہیں، اگرچہ وہ اس معاملے میں شاید آگے اس طریقے سے منتقل نہیں کر پائے اس فن کو۔ تو میں جب 2005 میں سیریا ملک شام حاضر ہوا، تو مجھے وہاں مختلف اساتذہ سے سبع قراءات میں بھی استفادے کی سعادت عطا ہوئی، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب ہم نے پڑھا، اس کو دیکھا، اس کے مطابق اس کی برکتیں اور اس کے معنی اور مطالب میں الگ جہان ہے۔ تو جب وہ، میں نے کہنا کیا چاہتا ہوں کہ کسی بھی علم اور فن کے بارے میں جو شخص جاننے والا ہے، جو اس کے بارے میں علم رکھتا ہے، وہ اس کا جاننے والا یا علم رکھنے والا، وہ جب کسی بڑی شخصیت کے فضائل، خصائص اور کمالات میں ان چیزوں کو پڑھتا ہے، تو صحیح معنوں میں اس کی عظمت و حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے۔ آپ کے سامنے جب جملہ میں نے کہہ دیا نا، آپ نے اکابرین سے، حضرت سے بھی آپ نے سنا کہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز، انہوں نے بچپنے میں ہی سات قراءات کے ساتھ قرآن حفظ کر لیا، ایک جملے میں کہہ دیا ہے، یہ کام کتنا بڑا ہے، یہ کام کتنا مشکل ہے، یہ کام کتنا عظیم ہے، اس کام کی برکتیں کتنی ہیں، یہ کام کتنا منفرد ہے اور یہ کام کتنا یونیک ہے، یہ اس فن کو جاننے والے اور اس کی سمجھ رکھنے والے ہی جانتے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی اسلامی تاریخ میں یہ دو بزرگ ملتے ہیں کہ جنہوں نے حکومت کو، باقاعدہ حکومت کو ترک کیا، تارک و سلطنت کہلائے، وہ دو ہی ہستیاں ہیں تصوف اور روحانیت کی دنیا میں۔ ایک وہ ہستی جن کے عرس پر آج ہم حاضر ہیں اور دوسرے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اسی طرح مشائخ کی صف میں، مشائخ کی صف میں اگر اس اعتبار سے لسٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات اور دلچسپ آپ سے میں شیئر کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ کا یہ اعزاز ہے اور اس کی تصدیق ہوئی حضرت کے حالات زندگی میں پڑھنے کے بعد کہ آپ سب قرآت کے قاری بچپن میں ہی ہو گئے۔ وہ یہ کہ سلسلہ چشتیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ سلسلہ چشتیہ جو ہے اس کا بنیادی فوکس اور اصل شغف جو ہے وہ مشغولیت قرآن ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ باقی تمام سلاسل کی عظمتیں برکتیں ہم سب کو سلام کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں اور سب کے فجوزات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن مشغولیت قرآن، شغف فی القرآن، یہ اعجاز ہے میرے اور آپ کے سلسلہ چشتیہ۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ بہت پہلے، 35-40 سال پہلے تباہ ہوا، اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے میری لائبریری میں، اس کا عنوان ہے تذکرہ قاریان ہند۔ تذکرہ قاریان ہند، اس میں انہوں نے ہندوستان میں اسلام آنے کے بعد جتنی فیمس پاپولر شخصیات ہیں، مذہبی، صوفیہ، اہل اللہ، ان کا تذکرہ قرآت اور تجوید کے حوالے سے کیا ہے۔ انہوں نے اس مقالے میں، پی ایچ ڈی کا وہ تھیسز ہے، اس تھیسز میں انہوں نے یہ رزلٹ نکالا ہے، انہوں نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں، ہندوستان کی تاریخ میں فن تجوید و قرآت کو سب سے زیادہ فروغ، سب سے زیادہ اشاعت اور سب سے زیادہ پھیلاؤ جو ہے وہ سلسلہ چشتیہ کے ذریعے سے ہوا۔ اس میں انہوں نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس میں یہ پروف کیا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں، جو اس وقت کا ہندوستان تھا، اس میں اسلام کو سب سے زیادہ فروغ حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی توجہات، ان کی تبلیغات اور ان کی مسائی جبیلہ سے ہے۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر اگر سب سے بڑا ولی، اگر سب سے بڑا ولی، ولی کامل اگر حضرت معین الدین چشتی اجمیری تھے تو اس زمانے میں قرآن کے سب سے بڑے قاری بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ اور سلسلے کے فروغ کی وجہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے چار خلفاء ایسے گزرے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے بعد، ان چاروں کو جہاں ولایت میں، تصوف میں، روحانیت میں، علم میں، شریعت میں، طریقت میں، ولایت میں، تربیت میں، باقی تمام تصوف کے تمام معاملات میں جہاں وہ ممتاز تھے، وہاں وہ چاروں کے چاروں اپنے زمانے کے بہترین قراء ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز بنفس ہی، بذات خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، ان کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے خلیفہ اکبر اس وقت کے سلسلہ چشتیہ کو آگے بڑھانے والے سب سے بڑے قافلے کے سرخیل اور اپنے زمانے کے اس وقت کے سب سے بڑے قاری، ان کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے قرآن سے شغف کی میں صرف ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ کا مزار شریف جس جگہ پر ہے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا مزار پر انوار جہاں ہے، وہ بنیادی طور پر آپ کا حجرہ ہے. اس حجرے کے کونے میں آپ نے خود نشاندہی فرمائی تھی کہ میری قبر یہاں بنائی جائے، اور آپ نے ایک دفعہ اپنے فرزند ارجمن اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ میرے بیٹے اس کونے میں کوئی گناہ نہ کرنا، تیرے ابا نے اس کونے میں مصلے پر بیٹھ کر 50,000 قرآن پڑھا. پچاس ہزار قرآن مجید کی تلاوت آپ فرماتے ہیں میں نے اس جگہ پہ بیٹھ کے کی. ان کے بعد حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے بعد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ چاروں ہستیاں کل پانچ یکے بعد دیگرے اپنے زمانے کے بہترین قراء میں سے گزرے ہیں. ہمارے قریب ترین دور میں آپ حضرات نے یقیناً اکابرین نے ہم سب نے زیارت کی ہے، گولڑا کے تاجدار نصیر ملت نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں جب پڑھتا تھا تو مجھے ان کی بارگاہ میں جانے کا، حاضری کا اور ایک نسبت سے، کیونکہ ان کے پاس ہندوستان کی سب سے مختصر سند، سب سے مختصر سند حضرت عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگرد حضرت خواجہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مدنی نہیں قاری ہے حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی، صاحب ضیاء القراءات، ان کی کتاب تجوید کے نصاب میں موجود ہے، سمجھ آ گئی. اور ان کے بعد دو واسطوں سے سند جو ہے تجوید کی حضرت خواجہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس، جنہیں وہاں حاضری کا شرف ملا ہے یا انٹرنیٹ پہ موجود ہے وہ جانتے ہیں کہ اس بارگاہ میں بھی باقی امتیازات کے ساتھ خصوصی امتیاز جو اس درگاہ بارگاہ کو حاصل ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تجوید و قراءت ہے. تو بات خیر بہت آگے تک اور بہت دور تک بھی چلے گی، بڑے قریب تک بھی آ گئی، دونوں کام ساتھ ساتھ ہو گئے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس سلسلے کا امتیاز ہے، اور جو اس فن کو جاننے والے ہیں، جو اس فن سے شغف رکھنے والے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں. اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو آج چونکہ میں نیاز مندی کے ساتھ، نماز مندی اور نیاز مندی کی کیفیات کے ساتھ ہوں، تو حضرت کی اجازت کے ساتھ میں بھی آپ کو کچھ سنا دوں، آپ کو پتہ تو چل جائے بھائی یار یہ چیز کیا ہوتی ہے. ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. قرآن مجید تو آپ ماشاءاللہ سارے پڑھتے ہیں، آپ کی اجازت کے ساتھ ظاہر ہے برکت کے لیے، تاکہ یہ ہم بتا سکیں کہ جناب اس سلسلے کی برکتیں حاصل ہونے والوں میں غلام آج بھی موجود ہیں اور آگے پہنچا رہے ہیں، بات سمجھ گئے. اور یہ اساتذہ موجود ہیں کراچی کی سرزمین پر فن تجوید و قراءت میں، ماشاءاللہ بڑی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. لیکن میرے استاد گرامی حضرت قاری محمد اسماعیل سالوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی خدمات حدر میں اور قرآن مجید کی تعلیم و تربیت میں وہ میرے خیال میں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ بھی سلسلہ چشتیہ کے غلاموں میں سے ہیں، بات سمجھ گئے. تو یہ ایک، یعنی ہمارے استاد گرامی ہمیں فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو فن تجوید و قراءت ہے نا، یہ چشتیوں کی میراث ہے، یہ چشتیوں کی. اچھا مجھے اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی کہ حضرت کے فرمانے کا کیا مطلب ہے، وہ جب میں نے مقالہ پڑھا اور میں نے حضرت خواجہ غریب نواز، اس کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، ان کے بعد حضرت نظام الدین محبوب الہی، ان کے بعد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت کے حوالے سے جب میں نے مقالے میں پڑھا پھر مجھے سمجھ آئی کہ یار یہ تجوید و قراءت اور قرآن چشتیوں کی وراثت کیسے بنتا ہے، سمجھ گئے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے اور اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی غلام ہیں ان کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزازات اور یہ اکرامات عطا فرمائے. میں برکت کے لیے کچھ پڑھ کے، مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک میں ویسے بات ہی کر رہا ہوں، تقریر تو ابھی شروع نہیں ہوئی، آپ پریشان ہوں. ابھی تو میں جو انہوں نے کرم فرمایا ہے اعزاز خلافت والا عطا کیا، میں اس نیاز بندی کی کیفیت میں کچھ باتیں آپ سے سمجھنے کر رہا ہوں، اور اپنے انداز میں حضرت شاہ سلمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بارگاہ میں ایک نذرانہ محبت و عقیدت اپنے کیفیت کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو جیسا کہ آپ نے حضرت صاحبزادہ صاحب سے سماعت فرمایا ہے, وہاں پہ جو حاضری ہے نا جی, وہاں پہ حاضری صرف حاضر ہو جانا ہی, بلکہ حاضر ہونا تو بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں لاہور کی گلیوں سے گزرتے ہوئے حضور داتا صاحب کے سامنے سے گزر جانا یہ بھی خوش بختی سے ہوتا ہے. ہر بندہ وہاں سے نہیں گزر سکتا, نہ ہی وہاں سے گزرنے کی توفیقات عطا ہوتی ہیں. تو وہاں پہ اتنے اعزاز اور اتنے اکرام کے ساتھ حضرت کی تشریف آوری اور اپنے والد گرامی کے بعد پھر اس صدارت کے سلسلے کو جاری و ساری رکھنا, سمجھ آ گئی. تو بنیادی طور پر یہ ان بزرگوں کے اس فیضان کو اور اس نسبت اور طریقت کے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہے, بڑھانے کے لیے ہے, سمجھ آ گئی, اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہے, تاکہ ایک جس سلسلے کی نمائندگی وہاں جس طریقے سے ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم امانت داری کے ساتھ پوری اخلاص کے ساتھ ہم اس کو وہاں پہ قائم رکھنے, کیونکہ وہاں پہ ہر سلسلے والے کی عقیدت ہے, محبت ہے, احترام ہے. تو ہم اس میں اپنی پرسنل لائک ڈس لائک کو بالکل بہت پیچھے کہیں چھوڑ دیتے ہیں, اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو تعلق ہے, ان کی جو نسبت ہے, اور اس اعزاز کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ہم خدمت کرنے کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم, كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بسم الله الرحمن الرحيم, اقرأ باسم ربك الذي خلق, بسم الله الرحمن الرحيم, اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, خلق الإنسان من علق. بسم الله الرحمن الرحيم, اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم, اقرأ وربك الأكرم, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم, الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم, علم الإنسان ما لم يعلم, علم الإنسان ما لم يعلم, كلا إن الإنسان ليطغى, كلا إن الإنسان ليطغي, كلا إن الإنسان ليطغى, أن رآه استغنى, أن رآه استغنى, أن رآه استغنى, أرآه استغنى, أرآه استغنى. صدق الله العظيم. یہ میں نے صرف 6 آیتیں پڑھی ہیں, صرف 6 آیتیں پڑھی ہیں, تو آپ خود اندازہ لگا لیں نا کہ میرے آپ کے سلسلے کے سرخیل نے پورا قرآن کہہ دو. سبحان اللہ, ذرا اور زور سے سبحان اللہ, پورا قرآن سب قرآن کے ساتھ یاد کیا, سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی شان کے مطابق, اپنے کرم کے مطابق بے بہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی اچھا تارک و سلطنت ہونے میں بھی ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دنیا اور اس کی محبت، دنیا اور اس کی محبت، اس کے مختلف درجے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہر شخص اس میں مبتلا ہے، اور دنیا کی محبت میں جو ابتلائے خاص ہے وہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے کسی منصب پہ فائز ہے۔ قریب ترین دور میں آپ دیکھ لیں اپنی وزارت اور سیٹ کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا، دین کہاں، ایمان کہاں، قرآن کہاں، شریعت کہاں، ناموس مصطفیٰ کہاں، ہیں سب آپ کے سامنے ہے، مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سمجھ آئے رہا ہے، محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، حضرت امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، ان کی شہادت کا المناک واقعہ جو تاریخ میں، تاریخ اسلامی میں بپا ہوا، اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر جو سامنے آنے والے تھے، سمجھ آ گئی، حیرت کی بات یہ ہے کہ کلمہ اسی نبی، انہی کے نانا کا پڑھنے والے، نماز روزہ حج زکات سارا کچھ ان کے مطابق کرنے والے، لیکن اسی نبی کے نواسے کے خون کے پیاسے کیوں ہوئے؟ صرف اور صرف حکومت کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے، پیسے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ یہ میں دنیا کی محبت کی بات بتا رہا ہوں کہ جب انسان اس بدبختی کے لیول پہ آگے چلا جائے تو وہاں تو پھر ساری نسبتیں، سارے احترامات اور سارے وسیلے اور سارے واسطے اور تمام چیزیں پسے پشت چلی جاتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا امتحان جو ہے، سب سے بڑا امتحان اس کے لیے ہوتا ہے جو کسی رعایا کا بنفس نفیس حاکم بن جائے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک اس کا ایک تصور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو محلے کی کونسلر ہی اگر کسی کو مل جائے نا، محلے کا کونسلر بن جائے، سمجھ آ گئی، کو کسی سیاستدان کا کوارڈینیٹر بن جائے اگر، سمجھ آ گئی، اس کے پیر زمین پہ نہیں لگتے، وہ کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا ہے، اور اپنے اختیارات کا استعمال ناجائز کرنا اپنا حق سمجھتا ہے، بات سمجھ گئے؟ تو آپ خود لیول دیکھ لیں کہ جس نے صرف خود نہیں بلکہ اپنے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی طرف سے پوری سلطنت کو میراث اور جاگیر میں پایا۔ ایک ہوتا ہے خود ڈیولپ کرنا، ایک پہلے سے ڈیولپ پوری سلطنت جو ہے اس کے تمام سیاہ و سفید کا مالک ہونا، فوج کا اکیلے سربراہ ہونا، تمام خزانے کا اکیلے مالک ہونا، تمام پروٹوکول کا اپنے لیے ہونا، وہ سارے کا سارا ہوتے ہوئے اللہ اکبر اسے چھوڑ دینا۔ میں بڑی آسانی کے ساتھ جیسے سب اقرات کا قاری ہونا کہہ کے گزر گیا نا، تو آپ کو شاید اتنی اس کی عظمت کی سمجھ نہیں آئی، سمجھ آ گئی، اس ایک بہت بڑی سلطنت کے واحد وحید حکمران ہوتے ہوئے اسے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور خلافت کے لیے، ولایت کے لیے، اور نبی پاک علیہ السلام کی اس سنت و طریقت پر عمل کرنے کے لیے اس کو اپنے آپ سے الگ کر دینا، اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک منفرد بات ہے جو صوفیاء کی صف میں اللہ رب العزت نے حضرت شاہ جہانگیر رحمت اللہ تعالی، عام بات نہیں ہے، میں تھوڑا سا لائیو سن رہا تھا، مولانا یونس صاحب انہوں نے اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرمائی، ظاہر ہے وہ عالم ہیں، انہوں نے ایک عالمانہ انداز میں بات کی ہے، میں وہی بات آپ کو ذرا خطیبانہ انداز میں بھی سمجھا دیتا ہوں، بات سمجھ گئے، بات ایک ہی ہے، دیکھیں نا، مطلب قرآن و سنت تو وہی ہے نا یار، 1450 سال سے، سمجھ آ گئی، وہی علماء بیان کرتے ہیں، سمجھ آ گئی، انداز اور محبت کے ساتھ ڈلیور کرنے کا فرق ہوتا ہے۔ اس میں ایک اعزاز اور آپ کو میں بتا دوں، آج میں نے بتایا نا وہ میری کیفیت ہی بدل گئی، وہ نیاز مندی اور محبت والی کیفیت میں، بات سمجھ گیا کہ ہم صاحب عرس کی بات کریں اور انہی کی نیاز مندی اور انہی کی برکتوں اور انہی کی عظمتوں کا تذکرہ کریں، کیونکہ آج ہمیں جو سعادت عطا ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حق بنتا ہے کہ آج ان کی بارگاہ میں ہم اپنے الفاظ اور اپنے علم کے ساتھ خراج عقیدت پیش کریں۔ اس لیے وہ میں ابھی اس کیفیت سے نکل نہیں پا رہا ہوں، اس لیے میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں، ان کی تعارف اور ان کی ذمہ داری اور اس حوالے سے میں زیادہ بات نہیں کرتا، اور میں اپنے آپ کو اس کا اہل بھی نہیں سمجھتا، آج بھی اور ان کی ساری کا تقاضا یہی ہے. آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو اصحاب ولایت ہیں, جو مرتبہ ولایت پر فائز ہیں, ان کی تربیت کرنا, ان کی رہنمائی کرنا, اور اگلے مراتب اور اگلی منازل کے لیے ان کی انگلی پکڑ کر آگے چلانا, یہ بھی ان کے منصب رفیع میں سے, ان کی شان میں سے ہے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے امر کے ساتھ جسے ولایت کے لیے منتخب کر لیا ہے اور وہ ابھی تک اس طرف آیا نہیں ہے, اسے پکڑ کر, کہہ دے سبحان اللہ, اسے پکڑ کر اس کی قلبی, روحانی, ایمانی, تربیتی, ظاہری, باطنی تمام طرح کی کیفیات کو اس طریقے میں لے آنا, اس کیفیت میں لے کے آ جانا کہ وہ کام کے جو کوئی دوسرا آدمی شاید مدتوں تک نہ کرے. حضرت خضر علیہ السلام اور ان کی جو شان ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحے میں وہ اس کو کروا دیتے ہیں, یہ ان کی شان میں سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات اور قرآن مجید میں جو تذکرہ ہے وہ علماء جانتے ہیں, وہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے, لیکن یہ ایک خصوصی وصف ہے کہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قدس سرہ العزیز, آپ کو اس طرف رہنمائی جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمائی کہ اب آپ اس سلطنت کو ترک کریں اور ولایت اور طریقت کے مقامات کی طرف توجہ فرمائیں, اور ان کی طرف سے جو رہنمائی ہے اس حوالے سے میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اور خاص طور پر جو اصحاب سلطنت ہیں ان میں جیسے میں نے ذکر کیا حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا ذکر ہوا ہے, حضرت ابراہیم بن ادم کے بارے میں بھی حضرت خضر علیہ السلام کی یہ ذمہ داری ڈیوٹی لگی حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے, یہ بھی یاد رکھنا, یہ ڈیوٹیاں جو ہیں وہ دو جگہ سے, اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور ظاہر ہے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے, تو وہاں سے آرڈر ملا کہ ابراہیم بن آدم کو لاؤ ذرا اس طرف, اس طرف ذرا, یہ آپ تمام حضرات کے لیے ہیں, بندہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں, مشغولیت میں, کاروبار میں, زندگی کے معاملات میں ساری زندگی گزار دیتا ہے, سمجھا, یکدم اس کا رجحان, یکدم اس کا رجحان ذکر اذکار کی طرف, عبادت و ریاضت کی طرف ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں, کہیں نہ کہیں اسے اپنے شیخ کے واسطے سے, اسے اپنے شیخ کے واسطے سے حضرت خضر علیہ السلام کی توجہات کا حصہ مل رہا. سعادت بزور بازو نیست, تانا بخشت خدائے بخشت. دو مرحلے حضرت ابراہیم بن ادم کی, تین مرحلے ملتے ہیں, اور اسے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الماجو میں ذکر فرمایا ہے آپ کے تذکرے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ ایک عام فرد کی شکل و شبیہ میں ابراہیم بن ادم کے دربار پہنچنے کی کوشش کرنے لگے کہ مجھے ابراہیم بن ادم سے ملنا ہے. رستے میں موجود لوگوں نے پوچھا دربانوں نے کہ جناب کیا فرمایا, میں نے ان سے ملنا, ان کی بارگاہ میں جانا, ان کے پاس موجود ہونا, اور دروازے پر وہ پتا کیا کہہ رہے تھے, وہ کہہ یہ رہے تھے کہ جناب میں نے سرائے میں جانا ہے. دربانوں نے, خادموں نے بتایا کہ جناب یہ سرائے نہیں ہے, سرائے آپ سمجھ لیں کہ آج کل کے دور میں ہوٹل ریسٹورینٹ جہاں سٹے کرتے ہیں شارٹ ٹائم کے لیے چلے جاتے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ سرائے نہیں ہے, یہ کوئی ریسٹ ہاؤس نہیں ہے, یہ وقت کے بادشاہ کا دربار ہے جسے ابراہیم ادم. پوچھتے پوچھاتے, نظریں بچاتے اپنی ولایت کی نظر سے ابراہیم بن ادم کے سامنے جا کے پہنچ گئے, کھڑے ہو گئے. حضرت ابراہیم بن ادم تاج شاہی پہنے ہوئے پورے پروٹوکول کے ساتھ تشریف فرما ہے. پوچھا ہاں بھائی کدھر آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں سرائے میں آیا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا یہ دائیں بائیں ذرا دیکھ, یہ فوجی, یہ سپاہی, یہ عمراء, یہ وزراء, یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں, یہ پورا جو ماحول اور منظر ہے یہ تجھے بتا رہا ہے کہ یہ سرائے ہے, یہ تو بادشاہ کا دربار ہے. اس نے کہا جناب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس تخت کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جس تخت کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ انہوں نے کہا میرے باپ ادھم. ان سے پہلے کون تھا؟ فرمایا میرے دادا جان.
اچھا فرمایا جو تاج آپ نے سر پہ پہنا ہوا ہے,
یہ جو تاج آپ نے سر پہ پہنا ہوا ہے, یہ تاج آپ سے پہلے آپ کے کس پہ سر پر تھا؟ اس نے کہا جناب میرے ابا جان کے سر پر. فرمایا اس سے پہلے کس کے سر پہ تھا؟ فرمایا میرے دادا جان کے سر پر. فرمایا یہ سارا جو محل ہے اس میں آپ اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پہلے کون تھا؟ فرمایا ان کے بڑے تھے. ان سے پہلے کون تھا؟ ان سے بڑے تھے. فرمایا جہاں کوئی آئے اور آ کے چلا جائے, جہاں پہ آئے تھوڑی دیر ٹھہرے اور آ کے چلا جائے اسے سرائے نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلی چوٹ تھی, یہ پہلی ضرب تھی تربیت کے لیے, توجہ کے لیے, تھوڑا ہلانے کے لیے, یہ پہلا سبق تھا. لیکن ابراہیم بن آدم چونکہ بادشاہ وقت تھے نا, تو جس لیول پر تھے وہاں چوٹ اس لیول کی چاہیے تھی. وہ تھوڑا سا ارتعاش تو ہوا وقتی طور پہ لیکن کوئی خاص اثر نہیں ہوا. رات ہو گئی,
جب رات ہو گئی تو جس مخمل کے بستر پر آرام فرما رہے تھے ابراہیم بن آدم, اس محل کی چھت پر فیل ہوا کہ کوئی چل رہا ہے,
کسی کے قدموں کی آہٹ ہے.
شاہانہ وقار کے ساتھ بلایا خادم کو, پتہ کرو چھت پہ کون ہے. آپ سوچ سکتے ہیں نا جناب, یہ کلفٹن چلے جائیں
تو بلاول ہے, تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں کتنی دیواریں اور کتنا کچھ پیچھے ہیں. یہ چودہویں صدی کے کسی اس کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے پتہ نہیں کیا حال ہوگا. سب سارے ایسے ہی گزرے ہیں, پریشان ہونے کی بات نہیں.
ان تمام ظلمت قدوں میں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, حضرت داتا بن بخشری حجویری ہوں, حضرت خواجہ اجمیری ہوں, حضرت مخدوم جہانگیر اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جتنے گزرے ہیں ان کی تاریخ اپنی چلی ہے. وہ ظلمت کے علم لے کر چلتے رہے, اولیاء نورانیت کے علم اٹھا کے دنیا چلے.
یہ تاریخ دونوں ساتھ ساتھ چلی ہیں. میں اور آپ کچھ نصیب ہیں, میں اور آپ کچھ نصیب ہیں کہ ہم اس لڑی, اس نسبت اور نسبت والوں کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں کہ جو کل بھی اللہ کے محبوب تھے, جو آج بھی اللہ کے محبوب ہیں.
اور چلتے چلتے میں یہ بات عرض کر دوں, یہ سمجھ لینا میں تقریر شروع ہو. چلتے چلتے یہ بات عرض کر دوں, یہ بھی ذکر ہوا میں نے سنا کہ بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے علماء کہیں نہ کہیں قدم ڈگمگا گئے, کسی نہ کسی مسئلے میں آ کر ادھر ادھر ایسے ہوئے کہ سمجھ آ گئی, خود بھی حیران و پریشان, دوسروں کو بھی پریشان کر دیا. یاد رکھیں جس عالم دین کی, یہ علماء تشریف فرما ہے ان کی دعائیں لینے کے لیے, جس عالم دین کی نسبت روحانی مضبوط ہے, جس عالم دین کی حافظ کاری کی روحانی نسبت موجود ہے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے.
میں نہیں کہتا
لیکن میں اس بات کی داتا حضور کے قدموں کی برکت سے کہہ رہا ہوں, وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے لیکن نسبت کی برکت سے, اس نسبت کی برکت سے اس کا یقیناً خاتمہ بالایمان ہونے کی ضمانت, خاتمہ بالایمان ہونے کی ضمانت. اس لیے کہ مرشد کامل ہو, مرشد کامل ہو اور مرید بے ایمان جاوے, گل تک کو نہ ہوئی. پنجابی یاد چستا نہ آئی, کیا خیال ہے, مزہ تو نہ آیا. یہ کیا بات ہو گئی بھائی,
نسبت کامل ہو, نسبت کامل ہو اور بندہ ایمان.
میں نے یہ اہل اللہ کے ملفوظات میں پڑھا ہے, بڑی روحانی سی بات ہے, اور ظاہر ہے میں پھر بار بار دوہرا رہا ہوں کہ چونکہ کیفیت نیاز بندی والی ہے اور اسی نیاز بندی کی کیفیت میں یہ چند الفاظ عرض کر رہا ہوں. جو مرشد کامل ہوتا ہے نا, وہ صرف یہ دنیا داری میں ہاتھ پہ ہاتھ دے کے چل بھی ٹھیک ہے نا. صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ اس کے ایمان کا ضامن ہوتا ہے, قیامت والے دن اس کے ایمان کے بارے میں, اس کی تربیت کے بارے میں اس کے مرشد کامل سے پوچھا جائے. اور جو مرشد کامل ہے ان کی کیفیات اور تصرفات میں یہ نظر سے گزرا ہے کہ جب مرید دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, توجہ ہے آپ کی, ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ, ذرا اونچا کہہ دے سبحان اللہ, جب مرید دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو مرشد کامل کی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے کہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے, علماء تشریف فرما ہیں, شیطان اس کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے اور روح نکلنے کے تمام پروسیس میں اسے بےمان کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اس وقت ایک جانب جہاں شیطان کھڑا ہو کر اسے بےمان کرنے کی کوشش کرتا ہے, مرشد کامل اپنے مرید صادق کے سرحانے کھڑے ہو کر اپنی طرف توجہ کر کے اسے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخ. ایمان کے ساتھ رخ سر کرتا. ابھی جو میں نے اگلی بات کرنی ہے نا, پھر آپ سبحان اللہ تھوڑی اور اونچی کہیں گے, پریشان نہ ہو, میں عقیدت جوتے ڈبل جبا پایا, سمجھ آ گئی, ورنہ گرمی دی وجہ تو میں جوتے ویسٹ کوٹ میں نہیں پا کے آیا, لیکن یہ احساس ہے نا جناب, یہ اکرام ہے, یہ لمحے, یہ ساتھ ہیں, یہ محبت ہیں, یہ مجلس, یہ در و دیوار, یہ بارگاہ, آپ سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں یار, سمجھ آ گیا. اور کچھ نہ ہے اتنے ناقصوں کے جناب, خطیب داتا دربار نے خطیب داتا دربار بن کے نہیں, ایک نیاز مند بن کے کچھ باتیں عرض کی تھی. اگلی بات, ایمان سے رخصت کر دیا نا جناب, ایمان سے رخصت کر دیا. جب اگلا مرحلہ آپ کو پتا ہے نا, قبر میں اترتے ہی جب دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو نکیرین آتے ہیں اور آ کر سوال و جواب کرتے ہیں, سوال و جواب کرتے ہیں, مرشد کامل کی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے, توجہ ہے جناب, مرشد کامل کی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے. جب نکیرین سوالات کر رہے ہوتے ہیں, محبت والا جملہ ادب کے ساتھ, پیر اتھے گیس لو آتا, کوئی نہیں سمجھتے, اب بوٹی لانا سمجھ دے, کراچی میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, نقل کرانا, ہیلپ کرنا, مدد کرنا. مرشد کامل وہاں قبر میں کھڑا ہو کر جب وہ سوال کرتا ہے نا فرشتہ, من ربو کا, ما دینو کا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مرشد کامل وہاں کھڑا ہو کر بتاتا ہے کہ میرے مرید کیا, میرا رب اللہ ہے, کیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں, اور میرا دین اسلام ہے. ہمارے عصر حاضر میں لوگوں نے اس پیری مریدی کو بس ایک عجیب سی چیز بنا لیا ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا, نہ ہی میں ماحول کو مقدر کرنا چاہتا ہوں اس پہ کوئی بات کر کے, بات سمجھ گئے, میں اس کے اصل مقاصد کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کتنی اہم ذمہ داری ہے, اور کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لینا, کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں, یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے, میں اس پر بات کر رہا ہوں. اور پھر یہی نہیں, ملفوظات میں یہ نظر سے گزرا, اہل اللہ کی زبان پاک سے یہ سنا کہ جب وہ تیسرا سوال کا جواب دے دیتا ہے نا, آدھا محمد الرسول اللہ, آدھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مرشد کامل, توجہ ہے جناب, مرشد کامل اس وقت اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے کہ یا رسول اللہ, یہ دنیا میں میرے ذمہ لگا تھا,
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
یہ دنیا میں حضور میرے ذمہ لگا تھا, یہ میرے کھاتے پڑا تھا, یہ میرے ذمے لگا تھا, اس نے اپنا ہاتھ, جملے پہ توجہ دینا, اس نے دنیا میں یا رسول اللہ, اس نے دنیا میں اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا,
یا رسول اللہ آج میں اس کا ہاتھ آپ کی ہاتھ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اشرفیہ,
یہ کام ہوتا ہے مرشد کا,
سبحان اللہ,
سمجھ گئے, یہ ہے اس کی پوری ذمہ داری, اس کو منزل یوم ندعو کل اناسم بامامہم, علماء تشریف فرما ہے, اس آیت کی مختلف تفاسیر ہیں, ان تفاسیر میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ہر مرشد کامل
ہر سلسلے کا بانی، آگے خلفاء در خلفاء در خلفاء، اپنے اپنے مریدین متوسلین کو قیامت والے دن اکٹھا کریں گے، بلائیں گے، وہ اپنے شیخ کے پیچھے، وہ مریدوں کو لے کر اپنے شیخ کے پیچھے، وہ مریدوں کو لے کر اپنے شیخ کے پیچھے، پھر اپنے سلسلے کے شیخ اکبر کے پیچھے، وہ اپنے شیخ کے پیچھے، اور یہ سارا قافلہ در قافلہ، قافلہ در قافلہ، جوگ در جوگ، سارے کے سارے مختلف واسطوں سے ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
بات سمجھ گئے؟ یہ پورا ایک روحانی نظام ہے، یہ روحانی تسلسل ہے، اور یہ روحانی پوری سلسلہ کڑی ہے جس کے اندر کوئی، اور ایک بات اور میں آپ کی ذوق کے لیے عرض کر دیتا ہوں، آپ یہ ہاتھ میں ہاتھ لگنا کو رسم سمجھتے ہیں؟ یہ رسم نہیں ہے، جو شیخ کامل ہے، شیخ طریقت ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے جو شرائط ذکر فرمائی ہیں ان میں ایک یہ بھی شرط ذکر کی کہ وہ اس کا سلسلہ متصل ہو، اس کا سلسلہ متصل ہو، کیا مطلب کہ اس نے جس سے خلافت لی ہے یا جس سے اس کا تعلق ہے واقعہ تن اس کے ساتھ اس کا تعلق اور نسبت ثابت بھی ہو، بات سمجھ گئے؟ واقعہ تن اس کے ساتھ ملاقات، اس کی صحبت، اس سے اجازت اور باقی تمام چیزیں جو ایک سلسلے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ ساری اس کے لیے متصل، اس کے لیے ثابت ہوں، کیا مطلب؟ ایک روحانی سی بات ہے، اور اس کو سمجھانے سے پہلے ایک اور بات کر دوں، ایک صاحب مجھے حرمین شریفین میں ان کی زیارت ہوئی، مجھے ملے، کہنے لگا مفتی صاحب جب یہاں پہ آتا ہوں نا تو کبھی کبھی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، میں نے کہا جی فرمائیے وہ کیسے ہوتی ہے، کہتے جب میں طواف کر رہا ہوتا ہوں، اللہ سب کو لے کے جائے، جب میں طواف کر رہا ہوتا ہوں تو میرے دل میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے، یہ بات بظاہر آپ کو چھوٹی لگے گی لیکن کتنی بڑی ہے، آپ کو سن کر اندازہ ہو جائے گا، وہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں طواف کرتا ہوں تو میرے دل میں کبھی کبھی یہ کیفیت اور خیال آتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں 124,000 انبیاء کے قدم بھی لگے ہوئے ہیں، ابراہیم کے قدم بھی یہاں ہی ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے قدم بھی یہاں، اسحاق علیہ السلام کے قدم مبارک بھی یہاں، اور سب سے بڑھ کر روحانی کیفیت اپنے کمال اور عروج کو جا پہنچتی ہے
جب میں سوچتا ہوں کہ میرے آقا کے قدم بھی یہاں ہی لگے ہوئے ہیں،
حضور کے صحابہ کے قدم بھی یہاں لگے ہوئے ہیں، اہل بیت اطہار کے قدم بھی یہاں لگے ہوئے ہیں، تمام مشائخ عظام کے قدم مبارک بھی یہاں لگے ہوئے ہیں، تو وہ کہتا ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کہاں،
واہ واہ واہ،
میں کہاں اور ان پاک لوگوں کے قدموں کے نشان کہاں، چلو اور کچھ نہ صحیح، ان کے قدموں کے نشانوں کے ساتھ نشان لگنے کی برکت صحیح، اللہ اپنی اپنی کیفیت، تو روحانی کیفیت کی بات یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اگر بندہ یہ سوچ لے نا کہ یہ وہ ہاتھ ہے، یہ وہ ہاتھ ہے، یہ وہ ہاتھ ہے کہ جو مختلف واسطوں سے ہوتا ہوا،
سبحان اللہ، واہ 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 واہ،
اس بات کو اس روحانی کیفیت میں سمجھیں، اس نسبت کی برکتوں سے سمجھیں، اور اس پر جو میں نے نتیجہ آخذ کرنا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، وہ بھی آگے چل کے بتاتا ہوں، یہ وہ ہاتھ ہے، یہ وہ ہاتھ ہے کہ جو مختلف واسطوں سے ہوتا ہوا بیعت رضوان کے موقع پر،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
سلسلہ متصل ہونے کا مطلب یہی ہے نا کہ ہاتھ ہاتھ سے لگا ہو، اس کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ کے ساتھ مس کیا ہو، اس کا اپنے شیخ کے ساتھ مس کیا ہو ہاتھ، ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ، تو خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ تیرا ہاتھ بیعت کے وقت اس ہاتھ میں لگ رہا ہے جو کئی ہاتھوں کے واسطوں سے ہوتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت،
اچھا ایک جو میں نے نتیجہ اخذ کرنا ہے، جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ ہاتھ مختلف واسطوں سے ید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جس کی شان اللہ نے یہ بیان فرمائی ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے رب العزت نے کہ اللہ رب العزت کا دست قدرت، اس کی شان، اس کے اختیارات اپنی شان کے مطابق محبوب تیرے ہاتھ کے اوپر ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک جملہ بڑے خطیبانہ انداز سے ذرا تھوڑا سا ہٹتے ہوئے، جس دسترخوان کو میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے،
واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ،
بات بہت بڑی ہے لیکن سبحان اللہ بڑی آہستہ آتی ہے.
سبحان اللہ.
کدی 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 جمعہ دا خطبہ کی ٹی وی تے سن لیا کرو. دادا صاحب کے جو سام ہیں نا ان کو دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ سبحان اللہ کیسے کہنی ہوتی ہے. جو ہاتھ جس دسترخوان کو نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ لگ جائے اسے دنیا کی آگ.
واہ 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 سبحان اللہ.
جس ہاتھ دسترخوان کو نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ لگ جائے اس دسترخوان کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی. میں بڑے مسوق سے کہتا ہوں
جو ہاتھ مختلف واسطوں سے ید مصطفیٰ تک پہنچائے وہ ہاتھ والا جہنم.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اشرفیہ, علماء اہل سنت.
لیکن میرے اور آپ کے کرنے کا کچھ کام ہے نا.
سبحان اللہ.
کچھ کام میرے جو آیت کریمہ پڑھی جو میں نے موضوع سوچا تھا میں ابھی اس پہ کوئی بات نہیں کی ہے. یہ ساری صرف نیاز بندی اور محبت کی بات ہے. بات سمجھ گئے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریر ادھار ہے. بات سمجھ گئے. اسے آپ جس کھاتے میں بھی ڈال لیں, نیاز بندی میں, محبت میں, نذرانے عقیدت میں, اخلاص میں, جس طریقے سے بھی آپ اسے قبول فرما لیں. حضرت ابراہیم بن ادم کی بات کر رہا تھا. بات سمجھ گئے. اور جو بھی ذہن میں بات آئی ہے وہ بات کر کے پھر اجازت چاہوں گا ظاہر مناسب کے اندر بات ختم کرنا. پہلے مرحلے پر یہ چوٹ لگی کہ جناب جہاں آئے اور آ کے چلے جائیں وہ سرائی تو ہوتی ہے. سمجھ آ گئے. لیکن ظاہر ہے بڑے لیول کا تھا. ابھی کوئی ارتعاش قلب میں ذہن میں تبدیلی نہیں آئی ابھی تک صحیح مانا. دوسرا کیا ہوا کہ چھت پہ جناب پکڑ کے لایا گیا. جناب حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے دربار میں جانے والے بھی حضرت خضر علیہ السلام تھے اور چھت پہ چکر لگانے والے بھی خضر علیہ السلام تھے. پیش کیا کہ ہاں بابا جی. ظاہر ہے پہچانتے نہیں تھے. کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں. میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں. اونٹوں کا کیا کام بادشاہ کی مال کی چھت پر؟ اونٹوں کا کیا کام بادشاہ کے مال کی چھت پر, آرام گاہ پر؟ کہاں سے آ گئے؟ یہاں سے تو نہیں ملیں گے. تیرے اونٹ تجھے یہاں سے نہیں ملیں گے. جملہ جو حضرت ابراہیم بن ادم کے دل میں اترا, ارتعاش پیدا ہوا اور تبدیلی حقیقی معنوں میں روحانی باطنی کے اثرات ظاہر ہونے لگے. حضرت خضر علیہ السلام نے اس وقت فرمایا ابراہیم سن, اگر اونٹ بادشاہ کی مال کی چھت سے نہیں ملتے تو مخمل کے بستر پہ سونے سے خدا بھی نہیں ملتا. مخمل کے بستر پہ سونے سے خدا بھی نہیں ملتا. اس مخملی بستر کو چھوڑنا پڑے گا. وہ پھر چوٹ لگی کارگر. اندر سوچنا شروع کر دیا. اندر آ گئی نا بات. جناب بات کانوں سے اتر کر دل میں جا پہنچی. بات سمجھ گئے. اسی تدبر میں فکر میں رہے لیکن ابھی وہ وقت نہ آیا کہ پھر صحیح معنوں میں اس رستے پہ چلتے. پھر تیسرا مرحلہ کیا آیا کہ اگلے دن شکار پہ نکلے. اگلے دن شکار پہ نکلے تو ہرن نظر آیا. خادم نے تیر کمان پکڑایا. جب بالکل سر پہ چڑھ کے تیر مارنے لگے نا تو ہرن نے رک کر پیچھے منہ کر کے انسانی زبان میں کہا ابراہیم کچھ خیال کر.
اللہ واہ واہ.
ابراہیم کچھ تو خیال کر. اللہ نے تجھے اس لیے پیدا کیا. اللہ نے تجھے اس لیے پیدا کیا. کس کام میں لگا ہوا؟ وہیں تیر کمان پھینک دیا. وہیں تیر کمان پھینک دیا. وہ شاہی قلت ساری کی ساری اتار کر وہیں پہ دے فرمایا جاؤ سارے تم یہاں سے فارغ. میری منزل کچھ اور ہے. حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر مکہ شریف پہنچے. تحصیل علم بغداد شریف باقی تمام جگہ سے. پھر ایک وقت آیا. ایک وقت آیا دریا کے کنارے بیٹھے اپنا پیرہن اپنے ہاتھ سے سی رہے تھے. پاس سے ان کا ایک وزیر, جب آپ بادشاہ تھے تو اس وقت ان کا وزیر تھا, جب وہ پاس سے گزرا نا تو اس نے پہچان لیا. اس نے جب پہچان لیا تو پہچان کر تعارف کرایا. اس نے کہا ابراہیم بادشاہی چھڑ کے تینوں کی ملے, سلطنت چھوڑ کر تجھے کیا ملا, کیا حاصل ہوا تجھے؟ یہ بوسیدہ سالے باس تو نے پہنا ہوا ہے جس کو پتہ نہیں کتنے پیمنٹ لگے ہوئے ہیں,
اور اس کو سینے کے لیے تو خود اپنے ہاتھ سے سلائی کر رہا ہے, یہ زندگی اچھی ہے یا تخت و تاج کی زندگی اچھی تھی؟ حضرت ابراہیم بن آدم نے جب سنا نا جناب, تو پھر وہ سوئی دریا میں پھینک دی, فرمایا کون؟ اب دیکھ تو نے پوچھا ہے تو ہم تجھے بتاتے ہیں کہ بادشاہی وہ اچھی تھی یا یہ اچھی ہے, سمجھ آ گئی؟ اور پھر اسی جلال دادا صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہاں لکھا ہے کہ جس طرح اپنے تخت پہ بیٹھ کر شاہی حکم جاری کرتے تھے نا, اسی انداز میں اسی لہجے میں مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی لا کے حاضر کرو. دریا کی ساری مچھلیاں سونے کی ایک ایک سوئی منہ میں ڈالے ہوئے ساری منہ نکال کے کھڑی ہو, ماں نہیں لے جاؤ میری سوئی لے کر آؤ. دوبارہ وہی مچھلیاں چاندی کی سوئی لے کر سطح آپ پر نمودار ہوئی, فرمایا نہیں میری سوئی لے کر آؤ. پھر ایک مچھلی آئی اور وہی سوئی جو ابراہیم بن ادم کے ہاتھ میں تھی وہ لا کر اس کے سامنے پیش کر دی, اور جملہ آپ نے کیا فرمایا؟ سن وزیر تجھے کیا پتا, تجھے کیا پتا پہلے حکومت صرف جسموں پہ تھی, پہلے حکومت صرف جسموں پہ تھی, اب جسموں پہ نہیں ہے اب روحوں پہ ہے. پہلے حکومت صرف تھوڑے سے ٹائم کے لیے تھی, اب ابراہیم کی حکومت قیامت تک کے لیے قائم رہے گی. پہلے حکومت صرف انسانوں پر تھی, اللہ نے اس کی برکت سے کائنات کی ہر شے کو ابراہیم کا مسخر کر.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
اللہ. یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ پھر جس طرف نظر اٹھاتے ہیں, جس طرف توجہ ڈال دیتے ہیں, جس طرف ان کا دھیان چلا جاتا ہے, دل کی طرف دھیان جائے تو دل کی دنیا بدل دیتے ہیں, ظاہر کی طرف توجہ پڑ جائے تو ظاہر کو بدل دیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے, یہ وہی فیضان وہی اہل اللہ کا, اہل اللہ کے اندر یہ فیضان نظر آتا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں تو تارے کو سلطنت ہوتا ہے 750 سال گزرنے کے بعد بھی, پتہ نہیں کتنے جہانگیر آئے تو گئے, جہانگیر کتنے آیا اور گئے, لیکن جسے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ خطاب ملا ہے وہ قیامت تک کے لیے اس عقیدت و احترام کے ساتھ اسی لفظ کے ساتھ یاد کیا جاتا رہے گا. میں آخر میں پھر بہت زیادہ سپاس گزار ہوتے ہوئے, شکر گزار ہوتے ہوئے, دعاؤں کا ملتجی ہوتے ہوئے میں نے یہ چند باتیں جو آپ کی خدمت میں نیاز مندی اور محبت سے عرض کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے قبول و منظور فرمائے اور اس سلسلے اور اس بارگاہ کے فیضان کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمائے. اور عصر حاضر میں انہوں نے جو ایک معیار رکھا ہوا ہے الحمدللہ العظیم, اور وہ ہے شریعت. پچھلی دفعہ جب میں حاضر ہوا کہ جو درس نظامی کا فاضل نہیں ہے, جو پراپر عالم دین نہیں ہے, یہ بنیادی شرط ہے کہ اسے سلسلے سے اس قسم کے اعزاز کو ایسے, ورنہ آج کل تو خلافتیں بھی بکتی ہیں. میں نے پتا ہے جمعرات والے دن دادا صاحب تو آ جاؤ تھے ہر پتھر دے اتنے پیر بیٹھا. ہاں مذاق نہیں کر رہا, وہ ہمارے مدرسے کے طالب علم جو ہے نا جناب, ان میں سے بھی کوئی ایک آدھ پگڑی باندھ لیتا ہے دو چار نال, چل بھی چل, سمجھ آ گئی؟ وہ بھی دو چار ڈبے جوس کے لے کے تھوڑے سے مکھانے لے کے بیٹھ جائے, باہر آنا کہتا ہے کوئی بڑا بڑا کتب بیٹھا تھا, سمجھ آ گئی ان کو؟ پھر وہ صفائی کی ہم نے, کافی ہم نے کوشش کی ہے کہ جو اہل لوگ ہیں ان کو ہی وہاں بیٹھنے دیا جائے, اپنے سلسلے کے کام کریں وہاں پہ, اس کی برکات کا فیضان وہاں جاری و ساری کریں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے اس دور میں صحیح نسبت کا عطا کیا جانا, صحیح نسبت کا عطا ہو جانا اور صحیح نسبت کے ساتھ تعلق قائم ہو جانا یہ اللہ رب العزت کے خصوصی انعامات میں سے ہے, خصوصی اکرامات میں سے ہے. اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ خصوصی اعزاز اور انعام عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کو سلامت رکھے اور ان نسبتوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی رحمت و برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس خانوادے کو اور اس سلسلے کو مزید ترقی, مزید عروج اور مزید شان اور مزید برکتیں عطا فرمائے. وما توفیقی الا بالله, والسلام علیکم.